اللہ کے رسول کے دربار میں اتنا مقبول ہوا یہ قصیدہ کہ اللہ اکبر. کچھ اس کا تعارف میں دو چار منٹ کر کے تاکہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں. علامہ شرف الدین بوسیری اپنے زمانے کے بہت بڑے ادیب تھے, بڑے زبردست خطاط, کئی بادشاہوں نے ان کی خدمات حاصل کہ بادشاہوں کی جانب سے کوئی نامہ جائے تو اتنا مرقع اور مسجع ہو کہ بادشاہ کا دبدبا پڑتا تھا کہ یہ خط کس نے لکھا. ایسے خطوط پر وہ متعین, کئی ناطے وہ پہلے لکھ چکے. وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ فالج کا حملہ ہو گیا, آدھا بدن میرا مفلوج ہو گیا. آدمی بہت پڑھے لکھے, قصیدہ پڑھیے تو لگتا ہے مغازیات کے ماہر, تاریخ کے ماہر, لغت کے بڑے ماہر, صرف کے بڑے ماہر, نحو کے بڑے ماہر, ایسا لگتا ہے قصیدے کو. اور اگر ان کا قصیدہ اردو میں سمجھ نہ ہو تو علامہ ابو الحسنہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا اس قصیدے بردہ شریف کی شرح پڑھ لیجئے آپ, وہ نکات علامہ ابو الحسنہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے. اور بھی شرحیں لکھی گئیں, یہ میں اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ بہت عمدہ شرح میں نے علامہ ابو الحسنہ صاحب, اور عربی میں تو کئی 400 کے قریب شرح ان کے لکھی گئیں, اور یہ 608 ہجری کے, یہ بریلی شریف میں پیدا نہیں ہوئے کہ 100 سال ہو رہے ہوں گے, یہ 608 ہجری کے پیدا, اور اس وقت جب مرض میں مبتلا ہوئے تو قصیدہ لکھا. میری معلومات کے مطابق 162 شعر کا قصیدہ لکھا. کبھی ایک آدھ کم زیادہ اس لیے ہو جاتا کہ مصنف کبھی کبھی اپنے تحریر پر نظر ثانی کرتا, ایک آدھ شعر بڑھا دیتا ہے, ایک آدھ شعر کم کر دیتا, تو ایسا کچھ معاملہ ہوا ہوگا. تقریباً 162 شعر کا مجموعہ انہوں نے اپنے مرض میں طے کیا, لکھ لیا. لکھنے کے بعد کیا ہوا, گنگنانے لگ گئے. بہت عمدہ شاعر, عربی زبان کا شاہکار, سبحان اللہ. خوب یاد رکھیے, اگرچہ یہ بات دلائل سے کہنے کی مگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ وہ دل کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں, وہ سب کی بولی سمجھ لیتے ہیں, وہ درخت کی بولی سمجھ لیتے ہیں, پتھر کی بولی سمجھ لیتے ہیں, انسان کی بولی سمجھ لیتے ہیں. بلکہ اگر آپ قاضی ایاز کی شفا شریف کی شرح پڑھیں تو دنیا کی ہر زبان کو حضور سمجھتے تھے. وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء. معتبر تفسیر میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600,000 زبانوں کا علم عطا فرمایا. سمجھ, حضور علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گیا قصیدہ, کسی نے پہنچایا نہیں, قصیدہ پہنچ گیا. جب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا, علامہ شرف الدین بوسیر نے دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے. بقول شاعر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, حضور جلوہ گر ہیں. اور حکم ہوا, شرف الدین سناؤ ذرا اپنا قصیدہ. علامہ شرف الدین بوسیری کھڑے ہو گئے اور اپنا قصیدہ سنانے لگے. تو ایک صاحب نے جو اس خواب کا عالم جانتے تھے, انہوں نے تبصرہ کیا کہ جیسے کوئی شاخ جس میں پھل لگا ہو اور ہوا جب آئے تو وہ ٹہنی کس طریقے سے جھومتی ہے, حضور علیہ السلام ان کے اشعار پر اس طریقے سے جھوم رہے تھے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کیا کیا, مقبول ہونے کے بعد انہیں بلا کر اپنے دست حق پرست سے ان کے بدن پہ مسا کر دیا, جتنا مفلوج علاقہ تھا اس پہ مسا کر دیا. اور ایک روایت کے مطابق اپنے دوش اقدس سے چادر نکالی, اور یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ یمنی چادر, اور وہ حضرت علامہ بوسیری کے بدن پر آپ نے اڑا دی. اور اس کے بعد میں محفل برخاست, علامہ صبح اٹھے تو بالکل بھلے چنگے, اور کمال یہ کہ جو چادر حضور نے عطا فرمائے وہ ان کے کندھے پہ موجود تھے. یہ راز کسی کو معلوم نہیں, ہو سکتا آپ کو یہ بات بری لگے. جب بھی علماء اور مشائخ کا یہ راز وہ کسی سے بیان نہیں کرتے, تصوف کا یہ قاعدہ, اگر ایسے معاملات کو کہیں بیان کریں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ ساری واردات اور سارے وہ جو الہام ہے وہ سب بڑا ان کا متاثر ہوتا, کبھی کسی سے ذکر نہیں کرتے, اور علامہ نے بھی کسی سے کبھی ذکر نہیں کیا. آج کل کوئی ذرا چھوٹا موٹا خواب دیکھے تو ہم مریدوں کو بلا کر کے سارا قصہ بیان کر دیں, اور ان سے کہیں گے ذرا دوسروں کو بھی بتا دو تاکہ ذرا میری پیری مریدی جو ہے ذرا مضبوط ہو جائے, لوگ جاننے لگ جائیں کہ میری رفت اور میری بلندی کیا. علامہ نے کسی سے ذکر نہیں کیا, باد سبا اگر یہ چغلی نہ کھاتی تو شاید کسی کو پتا نہیں لگتا. صبح اٹھے بھلے چنگے جب نکلے ایک جناب مرد مومن ٹکر گیا. کہنے لگے شرف الدین وہ ذرا قصیدہ تو سناؤ اپنا. انہوں نے کہا پسو پیش کیا کون سا قصیدہ کیسے. ارے بھائی جو تم نے وہ قصیدہ کہا. کہ میں نے تو کئی قصیدے کہے وہ کیا ہیں. تو انہوں نے کیا کیا برجستہ اس کا ایک شعر پڑھ کے بتا دیا. علامہ بوسیری کہتے میں نے کسی کو نہ دیا نہ کسی کو سنایا اور اس نے وہ مصرع پڑھ دیا. مصرع پڑھ کے کہا کیا یہ مصرع اس کا نہیں ہے. اب میں حیران رہ گیا کہ شخص کو کس نے بتا دیا. انہوں نے کھنگالنے کوشش کی تو اس نے مرد مومن نے جانتے ہو کیا کہا کہ شرف الدین اب یہ چھوڑ دو پردہ یہ راز. جس محفل میں رات میں تم بن رہے تھے نہ وہاں موجود تھے ہم خود وہاں موجود تھے اس لیے ہم نے تمہارے شعر کو سن لیا. اللہ اکبر اگر یہ راز افشا نہ کرتے تو شاید آج تک دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا. اگر یہ راز نہ بتاتے وہ کسی کو پتا نہیں لگتا بالکل راز ہی رہ جاتا. مگر وہ راز اس طریقے سے افشا ہو گیا کہ بقول غالب کہ وہ راز راز رہ نہ سکا کہ ان کی یاد ارے پلکوں پہ آ گئی ہے چراغاں کیے ہوئے. اب تو پلکوں پہ ایسے چراغاں کیے ہوئے آئی ہے کہ دنیا کا جتنا خطہ جہاں تک میں نے دنیا کو گھوما یقین جانیے کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھا جا رہا. کینیا کے جنگلوں میں میں گیا ہوں پھٹے پرانے کپڑے پہنے مدرے جن کے بدن پہ کپڑے نہیں اور میں نے دیکھا جنگلوں میں سینکڑوں میل اندر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا. ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے سب پڑھا جا رہا. اب ادھر چلیے اب کینیا کی طرف تنزانیہ اور جناب یہ مکھنڈو ممباسا ملنڈی بالکل جنگلوں میں سب جگہ جائیے آپ تو کالے حبشی قسم کے مسلمان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور سبق ختم ہونے کے بعد اپنے ڈیسک پر اس طریقے سے مارتے ہیں. سارے بچے ہو جاتے ہیں لیجیے قصیدہ بردہ شریف شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اور جناب جنگل جنگل منگل منگل ہر جگہ اتنا مشہور ہو گیا کہ دنیا میں کہ شاید ہی اتنی شرح کسی قصیدے کی لکھی گئی جتنے قصیدے بردہ شریف. اور کیوں نہ ہو جب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جناب وہ پہنچ گیا اور ہم وہ قصیدہ پڑھے کسی شاعر نے ایک جملے میں کتنی پیاری بات کہہ دی کہ ایمان تازہ ہو جائے. کہتا ہے ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. کہنے جب حبیب کا ذکر کرو تو وہ دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں ہے حضور علیہ السلام کا ذکر. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. لہذا ہم حضور کی بارگاہ میں ملتجی ہو کر کہ ہماری قسمت چمک جائے ہم سب مل کر وہ ذکر کرتے. مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خلق کلہم. مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و ثقلین والفارقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل لہیمی. سب ہاتھ پھیلا کر مانگے یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قاصدنا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قاصدنا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما سیدانا واغفر لانا ما مادا یا واسع الکرامی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بلند آواز سے درود شریف کا نظرانہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا. محمد معودن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اب آئیے آیت کی طرف رجوع کرتے. ہم نے خطبے میں یہ آیت تلاوت کی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آج اس رات ہم یہ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا رحیم اور کریم ہے کہ بڑے بڑے گناہ کیے ہوں اور سچے دل سے توبہ کر دی تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. بخاری شریف میں حدیث, ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت نقل کیا, کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے. آپ جانتے ہیں کچھ زمانے میں اسلام لانے سے پہلے لوگ کتنے بھیانک قسم کے جرم کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے قبر کو کھود کر اپنی بچی کو دفن کر دیا کرتے, شراب جگ نہیں مٹکوں کے ساتھ پیا کرتے. کون سا ایسا عیب ہے جو اس قوم میں نہ تھا؟ جب اسلام آیا کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے, ایمان لانے کی غرض رکھتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے, ہم نے دیکھا بہت عمدہ دین ہے آپ, لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا تو کیا یہ جو بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں یہ کیا سب معاف ہو جائیں گے ہمارے گناہ؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہی بات کفار مشرکین کا سوال یا کچھ لوگوں کا سوال اس آیت کا شان نزول ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا, قل یا عبادی, اے میرے محبوب اپنے بندوں سے کہہ دو, اب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرما دو اپنے غلاموں سے, اپنے بندوں سے کہ جس نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتاب التوبہ بخاری شریف میں, مسلم شریف میں ہے کہ صرف اس کے ایک ایک جملے عرض کرتا ہوں میں اور آگے کی بات رہنا جائے. کسی شخص نے گناہ کیا, سچی توبہ کر لی, کیسی توبہ؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما, یا ایو الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والوں اللہ کے حضور توبہ, توبتن نصوحا, ایسی توبہ کرو کہ آئندہ پھر اس برائی کے قریب مت جانا, یعنی سچی توبہ. فرما ایک حدیث میں وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایک جگہ فرما وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اپنی والدہ کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اور قرآن مجید فرقان حمید حدیث سے یہ بھی ترشح کہ سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالی اس کے سیئات, اس کی برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتا. کیا مطلب ہوا؟ کہ کسی آدمی 10 کروڑ گناہ کیے ہیں, 10 کروڑ, اور وہ اگر سچی توبہ کر لے تو گناہ بھی معاف ہو گئے اور اس کے اعمال نامے میں 10 کروڑ نیکیاں لکھ دی گئیں, اس کی معصیت کو حسنات میں تبدیل کر دیتا. یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. حدیث شریف میں فرمایا جو بڑی مشہور, کئی طرق پر یہ حدیث آئی, حضور علیہ السلام نے ہماری اذہان ہماری عقلوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا. توبہ کی, ہمارے گناہ معاف ہو گئے, خوش تو ہمیں ہونا چاہیے, لیکن ہماری توبہ سے رب کریم کیسے خوش ہوتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں سمجھو کہ ایک شخص اپنی سواری پر سارا زادرہ لات کر, کھانے پینے کا سامان, بوریا بستر, سب کچھ لات, کہیں سفر پر نکلا اور عین سفر میں بیابان جنگل میں اٹھ سے وہ اونٹ گم ہو گیا, وہ جانور گم ہو گیا, اور کسی روایت میں اونٹنی بھی کہا گیا, وہ اونٹنی یا اونٹ گم ہو گیا. اب گم ہونے کے بعد وہ بسیار تلاش, پورے جنگل میں تلاش کرتا ہے, کہیں اونٹ نہ ملا, نہ کھانے کا ایک لقمہ, نہ پینے کا ایک گھونٹ, اب کیا کرے, مرتا کیا نہ کرتا. اچھا اب دنیا سے جان کیسے چھوٹے گی؟ بغیر موت کے تو جان دنیا سے چھوٹے گی نہیں, کیا کرے, سفر جاری رکھے تو جائے گا کہاں, کتنے دور تک چلے گا؟ وہ تکیا لگا کر موت کا انتظار کرنے لیٹ گیا کہ بس اب جب موت آئے گی تو دنیا سے جان چھوٹے گی. انتظار کرتے ہوئے لیٹ گیا موت کا, آنکھ لگ گئی, جیسی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا جانور سرہانے کھڑا ہوا, سارا مال اور اسبا مال و متا سب کا سب اس اونٹ پر لدا ہوا، میرے غلامو تم بتاؤ کہ وہ کتنا خوش ہوگا جو موت کے انتظار میں لیٹ گیا، تو وہ جانور کے ملنے پر کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے کہا حضور بہت خوش ہوگا وہ تو جانور کے ملنے پر. فرما جب تم توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ تمہاری توبہ سے خوش ہوتا، اس سے بھی کہیں زیادہ تمہاری توبہ سے خوش ہو جاتا. اور وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر، اس کی ہم ایک دو عزیزان گرامی مثالیں دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات بنی اسرائیل کے بڑے مشہور، لیکن کوئی قصہ جب نبی کریم علیہ السلام نے سنا دیا تو کتاب الانبیاء بخاری شریف میں کہ جو گزشتہ انبیاء کے قصے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی مردوان کو سنا بنی اسرائیل، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا اندازہ لگائیے، ایک شخص 99 قتل کرتا ہے بنی اسرائیل، 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس جاتا، ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اس زمانے، کہا کہ یہ بتائیے کہ 99 قتل کرنے کے بعد کوئی توبہ کا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اور دروازہ ہے؟ وہ بیچارے راہب صاحب بالکل خشک تھے، وہ غصے میں آ گئے، اور یہ کنلے کمبت کہیں کا 99 قتل کر کے معافی مانگنے کے لیے آیا اور یہ سوچتا ہے کہ نجات کا راستہ مل جائے. انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کہا کہ نہیں چل یہاں، کوئی تیری نجات کا راستہ نہیں. وہ بھی ایسا جاہل تھا، 99 تو قتل کر ہی چکا. اس نے کہا جب نجات کا راستہ ہے ہی نہیں، توبہ کا دروازہ بند کر دیا مولوی صاحب نے، تو ان کی بھی چھٹی کرو تاکہ سنچری مکمل ہو جائے. لیجئے صاحب، اس نے ہتھیار لے کر مولانا کو بھی ٹھکانے لگا دیا. مگر صوفیہ، قرآن اور حدیث سے ترشح ہے یہ کہ آدمی کے بدن میں تین قوتیں جس کو نفس کہتے، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بحیثیت مسلمان آپ کے دل میں ایک مفتی چھپا ہوا. میں نے کیوں کہہ دیا مفتی؟ کوئی غلط کام آپ کریں، منہ سے کتنا ہی مسکرائیں، کتنا ہی ہنسیں، مگر دل ملامت کرتا کہ یہ کام غلط کیا تم نے. ہاں یہ کام، آپ کسی کو دھوکہ کر کے لاکھوں روپے کھا جائیے، مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں، خوب مزے کر رہے ہیں، خوب جناب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن دل ملامت کر رہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کیا تم نے. نفس لمام، 100 آدمی قتل کرنے کے بعد نفس اس پر ملامت کر رہا. کچھ اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ٹھکانا ہے، توبہ کا کوئی معاملہ ہے؟ کسی عقل مند سے کہا یا تم ایسا کرو، وہ دیکھو فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم بھی وہیں رہ جاؤ، وہیں ان کے ساتھ عبادت کرو، تو وہ اللہ کے بندے تمہاری نجات کا کوئی راستہ نکالیں گے. اللہ اکبر، یہ اس راستے پر گامزن ہوا. اور خطرے کی گھنٹی میں آپ کو بھی بجا دوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، وہ چلا نجات کے راستے میں توبہ کرنے کے لیے، بیچ راستے میں ملک الموت آ گئے، روح قبض کر لی. لیجئے صاحب، جب روح قبض کی تو آپ غور فرمائیے کہ ہم کتنے بڑے بڑے پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد کیا بنتا ہے. جانے گھر پہ کتنے لوگ ہمارے جائیں، کتنے لوگ پہنچیں، کتنے لوگ نہ پہنچیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ بالکل غافل. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حادثات میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، کیا اپنی ہاتھوں سے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دفناتے نہیں؟ میرے عزیز، یہ شیطان کا حربہ. تم اگر 20 سال کے ہو تو 60 سال کا آدمی دکھا کر کہتا ہے ارے تم 20 سال میں نماز پڑھ لے، یہ دیکھا نہیں 60 سال کا آدمی تمہارے سامنے جی رہا. اور 60 سال کا آدمی ہو اس سے کہتا لو ابھی سے نماز پڑھنے لگ گئے تم، کل اخبار میں تم نے نہیں دیکھا ایک آدمی کا فوٹو آیا تھا، اس کی عمر 108 برس کی تھی، ابھی تو بہت سال باقی، تمہارے 40 اور 48 سال باقی ہیں. یہ دھوکہ دیتا ہے انسان، نہ جانے کس وقت آ جائے. ہما وقت تیار رہنا چاہیے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق. ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان، 24 گھنٹے مسلمان رہو، نہ جانے کس وقت موت آ جائے. لیجئے، بیچ میں راستے میں پہنچا اور موت آ گئی. حدیث شریف میں ہے عذاب کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے آ گئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا بندہ، رحمت کے فرشتے کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارا گناہگار، مگر جا رہا تھا توبہ کی طرف، لہذا یہ ہمارا بندہ. تو رب کریم نے ان میں فیصلہ کرنے ایک فرشتے کو ایک انسانی لباس میں بھیجا. انہوں نے دونوں فریق کو جمع کیا, انہوں نے کہا سنو میں فیصلہ کرتا ہوں, تم ایسا کرو کہ جس جگہ سے چلا تھا وہاں سے تم جگہ ناپو کتنے بالش, جہاں جا رہا تھا وہاں سے ناپو کتنے بالش, اگر یہ توبہ کی طرف جو اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہا اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ ان کا آدمی, اگر ادھر زیادہ ادھر اگر کم ہو جائے تو یہ ان کا آدمی ہے, ناپو. جب انہوں نے ناپا تو ایک بالشت وہ خدا کا بندہ ادھر نکل گیا جدھر اللہ کے نیک بندے رہتے. یہ تو ایک حدیث میں یہ بات بظاہر, مگر زمین کو کیا کیا, رب کریم نے حکم دے دیا اس بندے پر رحم فرما, اس زمین سے کہا تھوڑی ادھر بڑھ جا, وہ زمین سے کہا تھوڑی تو ادھر سکڑ جا, اور اس کے بعد جب ناپا تو نیک بندوں کی بستی کی طرف ایک بالی زیادہ نکل گیا, تو رب کریم نے فرما میرے بنجے کی نجات کر دو, اس لیے یہ نیکی کے راستے پہ زیادہ ہے. کیسا مہربان ہے, کیسا کریم ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ ظاہر ہوا, اللہ اکبر, علماء اولیاء صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا معاملہ ہوگا, ارے توبہ کرنے ان کی بستی کی طرف گیا تو اللہ تعالی نے نجات کر دی, جو علماء حقانین کے پاس بیٹھتا ہو اس کا کیا منصب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات, مکتوبات نمبر 92 کہیں گھر میں ہو تو آپ پڑھیے گا, کہتے ہیں کہ سلطان تیمور بخارا کے بازار سے گزر رہا, بخارے کے بازار میں حضرت شیخ نقشبند سرکار نقشبند کے خدام ان کے حجرے سے چٹائیاں نکال کر کے جھٹک رہے تھے, روڈ پہ حجرا صاف کر رہے تھے. کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا تو جاتے آگے کے چوبدار سمجھ کے ان کا تم نہایت احمق آدمی, تمہیں پتا نہیں کہ بادشاہ سلامت اس راہ سے گزر رہے ہیں, کتنے لوگ بادشاہ کے آگے ہوتے ہیں, کیا ہوتا آپ نے دیکھا نہیں ہے بادشاہ کو چلتے پھرتے ہوئے, بات تو بہت بری ہے مگر ایسا لگتا ہے کسی بادشاہ کو چلتے ہوئے دیکھیں آپ تو ایسا لگتا ہے کسی سلطانہ ڈاکو کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا, ایسی لگتا ہے نہیں لگتا. تو اب یہ نیچے آگے پیچھے اتنے چوبدار تو جانے کیا سرزنش کرتے اس, لیکن سبحان اللہ امیر تیمور کو میں نے پڑھا, میں اپنی بات بتاتا ہوں, میں اس کو کوئی اچھا آدمی تصور نہیں کرتا, لیکن جب سے میں نے مکتوبات پڑھے اپنی زبان بند کر لی. اللہ اکبر. ادھر یہ جب جھاڑ رہے تھے سلطان تیمور کتنا بڑا بادشاہ آن کر کے کھڑا ہو گیا گرد کے سامنے, جب وہ جھاڑنے لگے تو بالکل کسی کو منع نہیں, ساری گرد اپنے جسم میں لی, جب وہ دریاں جھاڑ کر چلے گئے تو ساری گرد کو اپنے جسم میں مل کر اور اس کے بعد سواری میں بیٹھ گیا. مجدد صاحب کہتے ہیں یہ گرد کا طفیل تھا کہ ایمان پر خاتمہ ہوا, یہ سرکار نقشبند کے حجرے کی دریوں کے گرد کی برکت تھی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا. ارے اللہ کے نیک بندوں کے گرد بادشاہوں پہ پڑ جائے تو نجات ہو جائے, جو اللہ کے نیک بندے ان کا مقام کیا ہوگا. ابھی تو توبہ کی نہیں, توبہ کی طرف جا رہا اور راستے میں ایک بالش ایک طرف نکل گیا تو رب کریم نے اس کی نجات فرما لی. اب بتاؤ کہ وہ کتنا رحیم اور کریم, کیا تم اس سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا نہیں فرمائے گا. علامہ نور بہ توکلی رحمت اللہ نے اپنی کتاب سیرت عربی میں اس پر تبصرہ کیا, ساری بحث وہاں موجود ہے, میں نے صرف کتاب کا نام دے دیا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا, آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میری بچی کو زندہ کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا. جس زمانے میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے, آپ زندہ کر دیں میں ایمان لے آؤں. فرما کہاں دفنا ہے تم نے اپنی بچی؟ حضور تشریف لے گئے, ایک کھڈا اس نے بتایا کہ یہاں میں نے اپنے ہاتھ سے کھڈا کھود کے اپنی بیٹی کو دفن کیا. حضور کھڑے ہو گئے, اشارہ فرمایا, اس کی لڑکی قبر میں سے اٹھ کر باہر آ گئی. اور یہ یاد رکھیے, حضور علیہ السلام نے بھی مردے جلائے بلکہ حضور کے غلاموں میں مردے جلائے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جیسے عیسیٰ علیہ السلام جلایا کرتے تھے مردے, ایسے حضور نے کہاں جلائے؟ تم غور سے دیکھو تو پتہ لگے. پوری حدیثیں حضرت علامہ قاضی ایاز نے ایک جگہ بیان کر دی اور صحیح ستہ میں اور ہر جگہ موجود, حضور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے. ممبر جب بنا تو وہ ٹیک نہیں لگایا، ممبر پر بیٹھ گئے، صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز آئی، وہ آواز اتنی دردناک کربناک آواز کہ اگر حضور اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے تو ہمارے جگر پھٹ جاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آواز آ رہی۔ کئی روایتیں اس میں علامہ قاضی ایاز نے، ایک یہ کہ حضور علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس پر ہاتھ رکھا، پتا چلا کہ وہ جو ستون ہے وہ رو رہا تھا، اس پہ ہاتھ رکھا تو خاموش ہو گیا۔ ایک روایت میں اسے بلایا، ممبر کے قریب آیا، اس پہ ہاتھ رکھا۔ ایک روایت بڑی عجیب و غریب میں نے پڑھی، حضور نے اس سے فرما خاموش ہو جا، اگر تو چاہے تو میں تجھے پھر وہیں لگا دوں جہاں سے تجھے توڑ کر لایا گیا، تاکہ تو اسی طریقے سے پھل دینے لگ جائے۔ اس نے اس پر بھی رضا مندی ظاہر نہیں، کیا ناز ہے حضور کے دربار میں، اللہ اکبر۔ پھر سرکار نے اس کو آخری آفر سنیے کیا کی، فرما اچھا تو تو اگر چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ تیرے پھل کل انبیاء اور اولیاء کھائیں۔ راوی کہتے ہیں وہ اس بات پر راضی ہو گیا، وہ جنت میں لگے۔ مجھے بتائیے یہ بے جان لکڑی اس میں جان آئی، کس لیے آئی؟ حضور کا جسم لگنے سے بے جان لکڑی میں جان آ جائے۔ استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن نے کتنی پیاری بات کہہ دی، یہاں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پرندے میں پھونک مارتے تھے، چھو کر کے اٹھاتے تھے، اور یہاں حال یہ کہ ان کے تو دامن کی ہوا باد مسیح آئی، ان کے تو دامن کی ہوا لگ جائے تو جناب درخت میں جان پیدا ہو جائے۔ کیوں نہ ہو کہ حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے گئے، کہاں دفنایا اپنی بیٹی؟ یہاں۔ فرمایا، اشارہ کیا، نکل کر آ گئی باہر۔ حضور نے اس سے سوال کیا، فرمایا اس سے پوچھا تیرے لیے کافی ہے؟ کہا ٹھیک۔ اس بچی سے پوچھا تو دنیا میں آنا چاہتی؟ یہ کیوں پوچھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے، وہ اگر کہتی میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں، حضور فرماتے نہیں۔ تو کافر پوچھا کائے کے لیے آپ نے؟ میں اپنا یقین بتاتا ہوں کہ وہ اگر یہ کہتی میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں، حضور ضرور اسے دنیا میں لے کر آ، اس لیے کو تو ہر عالم کی رحمت ہے، لے آتے دنیا میں۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ وہ ہمارے عنوان سے اس کا تعلق، اس نے کہا حضور میں نہیں آنا چاہتی۔ کہا کیوں آنا نہیں چاہتی؟ ہم بتائیے، ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں نہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال اچھا واپس آ جائیں، پوری کوشش کرتے ہیں، روتے دھوتے ہوتے ہیں نہیں، جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم، تو کیا دنیا میں نہیں آنا چاہتے؟ کہا حضور نہیں آنا چاہتی۔ کیوں نہیں آنا چاہتی؟ کیا بات اس بچی نے کہی، کہا میرے آقا میں نے اپنے رب کو اتنا کریم پایا ہے، اتنا مہربان پایا ہے کہ اب مجھے دنیا میں آنا پسند نہیں ہے۔ دیکھیں لا تقنا تمہیں رحمت، لا تقنا تمہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اب آئیے یہ دیکھنا ہے کہ رب کریم کے حضور توبہ کیسے کی جائے، کیا دعا کی جائے، کیا مانگا جائے۔ سچے دل سے توبہ کرو، آئندہ اس برائی کے قریب مت جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو۔ اسی مسلم شریف میں حدیث کہ رب کریم اپنے بندوں سے ان کے گمان کے قریب ہے، جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ آج یہ رات وہ ہے، مانگنے کی رات، گڑ گڑانے کی رات، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے والد ماجد کا رسالہ احسن الوعاء لے آداب دعا، اور اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حاشیہ ہے ذیل المدعا، اس میں دیکھیے آپ۔ تو اعلی حضرت آسان کر کے بتاتا ہوں، مانگنے کا طریقہ ہوتا، ہم لوگوں نے دعا کرنا چھوڑ دی، سعودی عرب جانے لگے، وہ بھوت ہم پر سوار ہو گیا، ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے جیسے وہاں لوگ پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی اسلام تو یہاں سے آیا، جب یہ لوگ ننگے سر پڑھتے ہوتے تو مولوی ہمارے بیکار پاکستان میں پگڑی بھی بنواتے ہیں، ٹوپی بھی پہناتے ہیں، ننگے سر پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ دیکھیں جی، آپ ننگے سر نماز ہو رہی اور دعا کا کوئی تصور ہے؟ جی جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، جوتے ہاتھ میں اٹھائیے گئے اور وہ گئے، نماز جنازہ ایک طرف، السلام علیکم، سارے لوگ بھاگ لیے، نیا اسلام ہے، روشن خیال ہی. آج کل ٹی وی پہ سنتے نا کہ یہ عالم دین بڑا روشن خیال ہے. اللہ تبارک و تعالی اس روشنی سے ہمیں بچائے. ہمارے بزرگوں کی روشنی ہمارے پاس کافی, ہمیں کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نئے نئے سلسلے دعا کو چھوڑ دیا. مخ العبادہ, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعا مخ العبادہ. دعا تو جناب عبادت کا مغز ہے, اور رب کریم اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلایا جائے. خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی. میں ہم نے دعا ہی کو رخصت کر دیا, نماز جنازہ کے دعا بھی نہیں. کہیں جنازہ پڑھنے کے لیے ہم گئے, جنازہ ہم نے پڑھایا, ہمارا آدمی تھا. جنازہ پڑھانے کے فوراً بعد جب دعا کرنے لگے تو اسپیکر انہوں نے بند کر دیا دعا کے لیے. کیا ہوا بھائی کہ ہمارے یہاں دعا جائز نہیں. تو میں نے کہا لڑنا بیکار, یہ تو اچھا ہے وہ ہم آ گئے نماز پڑھا دیا, یہ تو بغیر دعا ہی کے دفن کر دے. دعا نہیں پڑھتے لو نماز کے بعد کی دعا. مجھے بتائیے 500 آدمی اگر ہوں پوچھئے مولا 250 چلے جائیں, 2 سنتیں پڑھ کے نکل جائیں, جوتا ہاتھ میں لیا یہ گئے وہ گئے. دعا کا ہمارے یہاں کوئی رہا ہی نہیں, جنازے کے بعد میں نہیں رہا. دعا ضرور کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی کے حضور اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے. جو حضرات دعا کرتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے, برا تو لگے گا. ہمارے یہاں دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ایسے ایسے ہاتھ ملتے ہوتے ہیں وضو کی طرح, یا کچھ لوگ کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ دیتے ہیں, ایسے مانگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ مل گیا ہے, اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ایسے نیچے ہاتھ مردار کی طرح رکھے ہوئے ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے طریقہ بتایا, ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے, اپنے سینے کے مقابل کرو ہاتھ, یا اپنے چہرے کے مقابل کرو ہاتھ. اس طریقے سے دعا, ہاتھوں کو کھول کے رکھو. فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں اس طرح کھول کے رکھو. ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اتنے بلند ہاتھ اٹھائے کہ حضور کے بغل میں سے سفیدی کو ہم نے دیکھا. نور تھا حضور علیہ السلام کے بغلوں میں. ہماری بغلوں میں تو بدبو ہوتی ہے, اور پیارے مصطفیٰ جب ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں میں نور کی کرنیں نکلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلات والسلام کے بدن پر کپڑا میلا نہیں ہوتا, حضور کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی. کوئی کمبخت حضور کے سائے پر پیر رکھ کر کہے کہ ہم نے تمہارے نبی کے سائے کو رون ڈالا, رب کریم نے پیارے مصطفیٰ کا سایہ پیدا نہیں کیا کہ کوئی شخص سائے کی بھی بے ادبی نہ کر پائے. یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. عزیزان گرامی, جب ہاتھ اٹھایا تو بغلوں میں سے سفیدی جھانکنی, اتنے بلند کر کے ہاتھ اٹھائے. اور اٹھانے کے بعد کیا مانگو؟ ارشاد باری تعالی, ادعونی استجب لکم, جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, کوئی تخصیص نہیں. کیا مانگو؟ جو مانگو گے دیا جائے گا. حلال مانگو, طیب مانگو, مگر ہر دعا قبول ہوتی ہے. مگر دعا کے قبول ہونے کا معنی معلوم ہونا چاہیے کیا. ایک تو یہ کہ جو آپ نے مانگا وہی آپ کو دے دیا جائے, یا جو آپ نے مانگا آپ کو نہ دیا جائے, اس کی جگہ اجر و ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے. چلیے جو آپ نے مانگا, بجائے اجر و ثواب کے آپ کے اعمال نامے سے کچھ گناہوں کو مٹا دیا جائے. کل قیامت میں جب آپ کو اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں ملے, آپ دیکھیں گے پہاڑ جیسے صدقے اس میں ہوں گے, بڑی بڑی نیکیاں. آپ پوچھیں گے مولا یہ کیا ہے, یہ کس کا ہے؟ تو آپ کو بتایا جائے گا, بندے فلاں موقع جو تو نے دعا کی تھی وہ چیز تو ہم نے تجھے نہ دی, مگر اس کا اجر و ثواب تجھے قیامت میں دے دیا. بندہ حسرت کرے گا, کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی, سب کی جزا مل جاتا, سب کا اجر و ثواب ہی آج مل جاتا, کوئی دنیا میں دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس لیے محترم حضرات, دعا مانگنے میں یہ یاد رکھو کہ دعا کے قبول ہونے کا معنی کیا ہے. یقیناً دعا قبول ہوتی, مگر یہ نہیں کہ جو آپ نے مانگی وہ قبول نہیں ہوئی تو آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں. نہیں, مانگو اللہ تبارک و تعالی. امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے مانگو, قبلے کی طرف بیٹھو, دل کو سارے خیالات سے خالی کر, اپنے اعضاء کو خاشے بناؤ. کیا مطلب؟ جیسے ڈر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی سے, خوف طاری ہو. رونا آئے تو رو, نہ رونا آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ. کہ رب کریم تو اپنے بندوں کو رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنائے تب بھی نواز دیتا. قبلے کی طرف ہاتھ کرو, اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور جب مانگو گے تو رمضان میں تو یہ بات خاص طریقے سے ایک حدیث شریف میں میں نے پڑھی کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو رب کریم ان بندوں کی دعا پر فرشتوں سے فرماتا کہ آمین کو، فرشتے آمین کہتے ہیں ہماری دعا پر، تو آپ نے دیکھا کتنا مقام آپ کا بلند۔ اب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو آپ نے کچھ لوگوں کا، ہم آخری کی طرف چلتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا آپ نے جو فقیر ہیں، بھیک مانگتے ہیں، وہ کیسے بھیک مانگتے ہیں؟ ایک ہاتھ تو کم ہے، پر آپ کو کہا نکالی جناب پیسہ، دیں گے آپ اس کو؟ دو چار ہاتھ رسید کر دیں گے، مانگ رہا ایسے، مانگ رہا ایسے، پولیس والا رشوت مانگ رہا اس طریقے سے، دیں گے آپ اس کو؟ نہیں، وہ کیا کرتا، بھیگی بلی بن کے اپنا چہرہ بگاڑتا، ذرا منہ بناتا ہے کہ بھئی سیٹھ صاحب کچھ دے دو، سیٹھ صاحب کو رحم آئی نہیں رہا کہ اس کو کچھ دیں۔ پھر یہ اتنے مانگنے والے چالک، آپ کو معلوم ہے، یہ آپ نے اخبار میں پڑھا کہ کراچی کا بھیک مانگنے کا ٹھیکہ 5.5 کروڑ میں نیلام ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی زرخیز زمین ہے کراچی، اللہ اکبر، جو لائے ہیں پکڑ کر لوگوں کو بھیک مانگنے کے لیے، بڑے بڑے ٹھیکے دار جگادری، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے تو یہ 5 کروڑ کا ٹھیکہ نیلام ہوا ہے کراچی میں بھیک مانگنے کا، لیجئے صاحب، آتا ہے بھیک مانگنے والا، وہ کیا کہتا؟ کہتا ہے سیٹھ صاحب آپ کے بچے جیتے رہیں، اب ذرا آپ ملائم ہونا شروع، ارے بھائی یہ بچوں کے لیے دعا کرا، سیٹھ صاحب اللہ آپ کی اہلیہ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اب آپ پسیت جاتے ہیں، ہاں بھائی کچھ میرے بچوں کے لیے دعا کر رہا، میری بیوی کے، سیٹھ صاحب آپ کے والدین پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، تو آپ جناب جو ہیں وہ نروس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکلتا ہے آپ کی جیب سے۔ اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کر کے کیا مانگو؟ کہ اللہ تعالیٰ تیرے بچے سلامت رہیں، ماذا اللہ سما ماذا اللہ، کیا دعا کرو؟ تو رب کریم نے فرما سنو، میرے کوئی بال بچے تو ہیں نہیں کہ تم ان کا صدقہ اور وسیلہ دو، میرا حبیب ہے ایک، جب تم مانگو تم میرے حبیب پر دعا پڑھ، دعا درود شریف پڑھ کے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں۔ اب مانگنے سے پہلے درود پڑھو، مانگنے کے بعد درود پڑھو، اور دیکھو پھر میں تمہیں عطا کروں گا، اور بلکہ دعاؤں کی عطا اور دعاؤں کے قبول ہونے کا مرکز ہی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا در اقدس ہے۔ وقت نہیں ورنہ ہم اس پر کلام کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تواب رحیما، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور میرے حبیب یہ تیرے دربار میں آ جائیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تیرے دربار میں جاؤوک، تیرے دربار میں آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن غور کیجئے یہ جملہ، فاستغفر اللہ، تیرے دربار میں آئیں، اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا